السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وقف بورڈ کے بارے میں یا وقف کے بارے میں یا ابھی جو ایک بل پیش کیا گیا ہے اور وہ بل کیا ہے, اس میں کیا کیا کلازز ہیں اور مسلمانوں کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے, اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بات زبان سے نکلوائے اور حق بات نکلوائے اور جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے. تو آج کا ہمارا ٹاپک وقف کی اہمیت اور افادیت اور اس کی بقا کے لیے یا اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے, یہ ٹاپک ہمارا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے. ہم دیکھا جائے تو امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے یہ ٹاپک رکھے ہیں کہ امت مسلمہ اویئر ہو اور اپنی بقا کے لیے جو بھی وہ کر سکتی ہو حق کے لیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہو, تو اسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے دین کے لیے اور ہم اس مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو, آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. سورۃ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 38.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضره شیئا واللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا, اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کا بول تو اونچا ہی ہے, اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. بہت ہی بہترین آیت ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ آیت کے ٹاپک کے لحاظ سے بہت ہی صحیح اپروپریٹ آیت ہیں, یعنی آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو میں بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو گاہے بگاہے پڑھ کر سناتی رہوں گی تاکہ ہم ان آیتوں کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ وقف ہے کیا. وقف اسلامک ٹرمنالوجی میں یعنی اسلامی اصطلاح میں جب ہم وراثت کا ٹاپک پڑھتے ہیں جس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے یا علم الفروض کہا جاتا ہے, یعنی وراثت کو نس علم کہا گیا ہے. جب ہم وراثت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وراثت ہے, وصیت ہے, ہبہ ہے اور آخر میں وقف آتا ہے. وقف یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو اسلام میں اسلام کی سربلندی کے لیے یعنی مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے, ابھارا گیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے تم جو بھی اپنی زمین, جائیداد, مال جو کچھ تم دو گے اللہ کے راستے میں وہ وقف کہلائے گا, جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو بیچا جا سکتا ہے. تو وصیت تو وہ ہوتی ہے جو انسان کی زندگی میں انسان کرتا ہے جو وراثت سے ہٹ کر ہوتی ہے, جو غیر وارثوں کو کی جاتی ہے وصیت. ایک ہوتا ہے ہبہ جو زندگی میں کیا جاتا ہے جس کو تحفہ ہم کہتے ہیں. ہبہ مطلب تحفہ, جو آپ اپنی مرضی سے اپنے مال و دولت میں سے کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور اس کا مالک بنا دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے وقف. وقف کس بنا پر یہ آیا؟ قرآن کی آیت سے اس کو لیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تو یہیں سے وقف کی ٹرم نکلی. وہ جو اپنا دل پسند مال جس کی محبت کے باوجود وہ اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اپنے قریب رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو اور وابن السبیل یعنی اللہ کے راستے میں, اور جو مانگنے والے ہیں ان کو یا گردنوں کو آزاد کرنے میں, نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے عہد کو پورا کرتا ہے, اور جو بھی اس نے عہد کیا ہے کسی سے بھی یا اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی, اور صبر کرتا ہے تکلیف اور تنگی میں اور مشکل میں یا جنگ کے موقع پر. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی ہیں. پھر ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے فورتھ پارے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. تو یہیں سے پھر یہ وقف کی ٹرم استعمال ہوئی تھی. اور اس کی جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے, اسلامی تاریخ ہمیں ملتی ہے, اس میں جو واقعات ہم کو ملتے ہیں, اس میں سب سے پہلا واقعہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے کہ سب سے پہلا وقف اسلامی ہسٹری میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. جب لن تنالوا البر کی آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو, تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ زمین خیبر کی زمین ہے, یعنی جو خیبر کے باغ تھے وہ زمین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے, کیونکہ وہاں سے بہت ساری کھجوریں آتی تھیں اور بہت زیادہ مال آتا تھا وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے اپنی خیبر کی زمین یا خیبر کا جو باغ ہے وہ سب سے پسند ہے, وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, دے دینا چاہتا ہوں. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم زمین کی ملکیت اپنے پاس ہی رہنے دو, یعنی زمین کا کنٹرول اپنے پاس رہنے دو, اور اس سے آنے والا جتنا سرمایہ ہوگا, جتنا پیسہ ہوگا, جتنے فروٹس ہوں گے وہ تم مسلمانوں کے لیے وقف کر دو. وہیں سے یہ وقف کی ٹرم نکلی تھی, اور پہلا وقف اسلامی تاریخ میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو اب یہ زمین جو تھی خیبر کی زمین, وہاں سے پورا فائدہ جو بھی آتا تھا وہ سب مسلمانوں کے لیے, ایک کمیونٹی کے لیے, ایک امت کے لیے خرچ ہوتا تھا فائدے کے لیے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے یا ان کے بیٹوں کے پاس اس کا کنٹرول رہا, اس کے مالک تو نہیں تھے وہ اب, کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دیا تھا, لیکن اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کے ذمے تھی. اور یہاں پر ان لوگوں نے کچھ زمین پر شیلٹر بھی بنائے تھے, جہاں پر امت مسلمہ میں جو ایسی عورتیں تھیں جو بیوہ تھیں, بے یار و مددگار تھیں, یا جو یتیم بچے تھے, ان کے رہنے کا یعنی شیلٹر بھی بنائے تھے انہوں نے. یعنی یہ زمین ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کی امت کے لیے کام آتی رہی فائدے کے لیے. اور جہاں سے جو پیسہ آتا تھا وہ اسلام کی راہ میں خرچ ہوتا تھا, اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا تھا. جہاں پر بھی سرائے تھے, مسافر خانے تھے, یا جہاد ہوتا تھا, یا جہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, تعلیم اور تربیت کے لیے خرچ ہوتا تھا یہ پیسہ. تو پہلا وقف اسلامی تاریخ میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی وقف کی؟ تو وقف کی سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی آیت بتائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, کہ تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو کسی شے کو اپنی ملکیت سے نکال کر, یعنی اپنے پاس سے نکال کر اللہ کے ملک میں دے دینا, یعنی اب اللہ اس کا مالک ہو گیا, اور اس کا نفع ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے افراد، اداروں یا مساجد یا قبرستان یا کار خیر کے لیے مخصوص کر دینا. آپ یہ ڈیفینیشن یا تو اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ اس کا، اس سے آپ کو یہ ٹرم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. وقف کی آپ اس کو کہ کسی شے کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے ملک میں دے دینا اور اس کا نفع ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے انفرادی طور پر افراد کو یا اداروں کو یا مساجد کو یا قبرستان یا عیدگاہ وغیرہ ہے یا کار خیر جو بھی فی سبیل اللہ والا معاملہ ہو سکتا ہے اس کے لیے مخصوص کر دینا. اور اس کی جو دوسری اہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ وقف میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، نہ اس زمین کو جو کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں ایک بار وقف کر دیا نہ اس کو آپ واپس دوبارہ خرید سکتے ہیں، نہ کوئی اور تھرڈ پرسن خرید سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے. ہاں کسی کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمر رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا تھا. ان کی خود کی زمین کے اب وہ مالک نہیں رہے تھے بلکہ انہوں نے ذمہ دار بنا دیا تھا، اس کے بعد ان کی اولاد اس کے ذمہ دار رہی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد. تو یہ وقف ہے اصل میں. تو یہاں تک تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کے دل میں یہ خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ اس کی دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے لیے ثواب کا کام دیتی رہے، جس سے اس کو اس کی قبر میں، اس کے آگے عالم برزخ میں اور آگے آخرت میں اس کا اجر ملتا رہے. کیونکہ انسان کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، میری آپ کی ہم سب کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جیت سکتا. تو انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ اجر کمائے، یا اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ اجر ملتا رہے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ سب کی بھی خواہش ہے کہ نہیں؟ آپ کی بھی خواہش کیا ہوگی کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو، جس کا ثواب پہنچتا رہے. ہے یہ خواہش سب کی؟ مجھے لگتا ہے سبھی کی ہوگی، ہے نا؟ ہر مسلمان کی ہوتی ہے خواہش. اور اسپیشلی جب جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے، انسان کی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس وقت تو اور زیادہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کون سا کام کر لوں، میں ایسا کیا کام کروں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو اور اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے اجر ملتا رہے. تو یہ شوق، ایک ایسا والہانہ لگاؤ مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، یعنی جب قرآن کی آیتیں وہ پڑھنے لگے، جب جنت کی آیتیں نازل ہونے لگی، اور جب ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا دلانا کیسا ہے، تو وہ لوگ ایسے بے جھجک اور بے دھڑک ہو گئے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا. کچھ لوگ تو یہاں تک چاہتے تھے کہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیں. یاد ہے آپ کو واقعہ غزوہ تبوک کا کہ کون پورا مال لایا تھا اور کون آدھا مال لایا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابوبکر پورا مال لائے تھے نا، ہے کہ نہیں؟ اور آدھا مال کون لایا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ تو صحابہ میں ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کا پورا مال اٹھا لائے. جب سعد بن ابی وقاص کی مرنے کا وقت قریب آیا، جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی مکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول ان کو منع فرمائے کہ نہیں، پورا مت دو، تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی بچا کر رکھو. تو سبحان اللہ، ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، امیجنری ورلڈ نہیں تھی ہمارے صحابہ کی، الحمدللہ ان لوگوں نے جان سے، مال سے، اپنے ٹیلنٹ سے، ہر طرح سے، یعنی وہ لوگ بہت بہادر تھے ماشاءاللہ، وہ لوگ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کہ ہر سر دھڑ کی بازی لگا دی، سب کچھ لگا دیا اپنا، اور تبھی تو اسلام اتنا پھیلا پھولا. اور صرف 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہاں سے کہاں تک اسلام پہنچ گیا. تو آپ کیا سمجھتے کہ اسلام یوں ہی پہنچ گیا یا یوں ہی پھیل گیا؟ نہیں. اور اسلام کو جو سربلندی ملی کیا یوں ہی مل گئی صرف اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں کی وجہ سے؟ نہیں. بے شک دعائیں بہت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے تمہارے، لیکن اس کے لیے خود ہم میں سے لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے، مسلمانوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے. جو قرآن کی آیتیں ہیں اتنی خوبصورت آیتیں، یقین جانیے میرا پہلے دل تھا کہ میں وہی والی آیتیں لوں، لیکن میں شروعات اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں آیتیں نازل فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا له حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوف بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیتیں، ترجمہ سنیے آپ اس کا، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کی جان، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، اور وہ یہ وعدہ انجیل اور قرآن اور تورات سب میں موجود ہے. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس فاستبشروا، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. آپ بتائیے جب ایسی آیتیں نازل ہو رہی ہوں سامنے, اللہ کا رسول آپ کے سامنے موجود ہو, یعنی صحابہ کے سامنے, تو ان کا کیا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ آج میں اور آپ 1400 سال کے بعد ہمارے دل میں اتنی جوت ہے, اتنی محبت ہے, اتنا عزم اور اتنا ارادہ ہے, ہمارے جذبات ایسے ہو جاتے ہیں آیت پڑھ کر کہ دل چاہتے کہ اچھا اپنا سب کچھ لگا دیں, جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کے راستے میں دے دیں. مطلب مال تو کیا ہے, ہم اپنا ٹیلنٹ, اپنی جان, سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دینا چاہتے ہیں. تو یہ جذبہ اتنا زیادہ بڑھا, اتنا بڑھا کہ لوگوں نے اپنا سب کچھ مال اللہ کی راہ میں دینا چاہا. اور آپ کیا سمجھتے کہ کیا اس زمانے میں جب رسول اکرم نکلے تھے, زیادہ تر تو جنگیں جو لوگوں نے آ کر آپ پر حملہ کیے, بہت کم جنگیں رسول اکرم نے کیے جو خود سے جا کر کے بچاؤ کے لیے کیا آپ نے, تو وہ جنگوں کے لیے سامان کہاں سے آتا تھا بتائیے؟ یہ صحابہ کرام ہی تو تھے نا جنہوں نے اپنا مال, اپنی جان, سب کچھ لگا دی تھی اس راستے میں. یعنی ایک ایسا دور آیا, ایک ایسا وقت آیا کہ جب یہ ان لوگوں نے اپنی زمینیں لگائی, اپنی اپنا مال لگایا, اپنا سب کچھ لگا دیا. آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا, وہ جو کنواں انہوں نے وقف کیا تھا, کون سا کنواں تھا وہ, اور کیا اس پر خوشخبری دی تھی رسول اکرم نے ان کو, کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ یہ جب یہ خوشخبری ملتی ہوں گی تو ان کا کیا دل چاہتا ہوں گی کہ ہم تو اپنے آپ کو بھی حوالے کر دیں, اے اللہ تعالیٰ اور اے اللہ کے رسول ہماری جان بھی لے لیجیے, ہم کو اس کے بدلے صرف جنت چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. تو جو بیر روما تھا, ویری گڈ, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ آج یعنی یہ جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے, تو آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی, اس کے بدلے جنت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آج تک, یعنی سبحان اللہ کیسا وہ وقف تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں آج تک کہ بیر روما کے نام سے, اس کنویں کے نام سے عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے, جس میں پانی کے لیے اگر آپ کوئی پانی کی خدمت کرنا چاہتے ہوں اسلام کے راستے میں, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ میں کتنے ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور سب لوگ زمزم لے کے جاتے ہیں, ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ, کتنا بہترین انتظام ہے. تو ان کا کیا گیا ایک کام, وہ جو انہوں نے کنواں خریدا تھا اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے, آپ دیکھیں آج 1400 سال کے بعد تک اس کی وہ نیکی کی جو لڑی ہے وہ سبحان اللہ وہ بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا دل نہیں چاہتا ہوں گا مسلمانوں کو؟ تو یہ تھا وقف اصل میں, کہ وقف کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے دیں, لگا دیں, آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے فائدے کے لیے اس کو خرچ کریں. تو یہ وقف کا جذبہ ایسا بڑھتا گیا کہ آتے آتے ہندوستان میں آیا الحمدللہ. جب ہندوستان میں اسلام پہنچا, اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان میں اسلام پہنچا تو وہاں پر بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے, بادشاہوں کے لوگ آئے. آج بھی دہلی کی سرزمین پر بڑے بڑی حویلیاں, بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی دیوڑیاں جو ہیں وہ لوگوں نے چھوڑ کر چلے گئے. مسلمانوں کی اتنی زمین تھی ماشاء اللہ, اتنا ان کے پاس پیسہ تھا, اور انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ بے اولاد تھے یا جو لوگ صدقہ جاریہ کا کام کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اپنی ساری کی ساری زمینیں, اپنی حویلیاں, اپنی زمین, اپنے باغات, اپنے فارم ہاؤسز, سب کچھ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے. یعنی اسلام کا یہ اتنا خوبصورت گوشہ اور اتنی خوبصورت برانچ ہے یہ وقف, کہ ہم اس کی خوبیوں کو بیان کر ہی نہیں سکتے, یقین جانیے. مطلب میرے پاس نہ وہ زبان ہے, نہ میرے پاس وہ ذہن ہے کہ میں آپ کو اس کی خوبیاں گنوا سکوں, سبحان اللہ. اور میں ہمیشہ سے, جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامی کا کورس ہم نے جب بھی کروایا ہے, میں نے آخری ٹاپک اپنا یہی وقف ہی لیا ہے, اور اسی بنا پر الحمدللہ جو بھی تھوڑی بہت اللہ تعالی نے معلومات دی ہے اللہ کا شکر ہے. تو تب سے ہی یعنی یہ وقف کو کہ اس کی حکمتیں جان جان کر اتنا دل اندر سے ہوتا ہے کہ مطلب یعنی کتنی خوبیاں اس میں. لیکن آپ دیکھیں کہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ وقف کی زمین اور جائیداد گئی, یعنی آپ سوچیں کہ جب صحابہ کا یہ جذبہ تھا, پھر جب صحابہ اس دنیا سے چلے گئے تو تابعین, تبع تابعین, ہمارے جو اسلاف تھے ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا, اور آج بھی ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں ضرور یہ جذبہ ہوگا, چاہے کوئی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو, جب اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنا بھی کوئی کتنا کنجوس ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا ہے, آپ بتائیے, ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے. جی ہاں, عثمان بن طلحہ نے بیروحہ کا باغ دیا تھا اپنا, بالکل یعنی جو بالکل سینٹر میں تھا مدینہ کے. تو صحابہ کرام میں جو جذبہ پیدا ہوا تھا اسی کو دیکھا دی کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ آتا چلا گیا الحمدللہ, اور مسلمانوں میں یہ جذبہ سرد نہیں پڑا. بحیثیت امت مسلمہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, اور ہم بھی امت مسلمہ اسی امت کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں, یعنی یہود کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں جو ہم کو قرآن میں ملتے ہیں, کہ جس کی بنا پر ان کے اوپر ذلت اور مسکینت طاری ہوئی تھی. تو آج یہ جو وقف کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنی زمینیں, جائیداد, چونکہ ہندوستان وہاں پر جب نیا نیا اسلام پھیلا تو جو شروع کے لوگ تھے ان لوگوں نے خوب اپنی زمینیں اور جائیدادیں وقف کی, دکانیں اور زمین, گھر لوگوں نے. میں خود ہی نہیں, صرف ہمارا اکولا جو شہر ہے اس میں دیکھتی ہوں کہ اتنی زیادہ وقف کی زمینیں ہیں, دکانیں ہیں, گھر ہیں, لیکن اس کا اتنا برا حال ہے, یعنی جو اس کے کیئر ٹیکر ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, اگر وقف بورڈ میں سے کوئی اس کا ہوگا تو میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. آپ دیکھیں ہر جگہ اچھے اور برے دونوں لوگ پائے جاتے ہیں, تو اتنی بڑی بڑی زمینیں وقف کرتے گئے لوگ, اور ابھی ممبئی میں, دہلی میں, بڑے بڑے شہروں میں, آپ چھوٹے شہروں کی تو بات چھوڑ دیجیے, بڑے بڑے شہروں میں بالکل ہارٹ آف دا سٹی جتنی زیادہ تر زمینیں ہیں وہ سب کی سب وقف بورڈ کی ہیں. اور لوگوں نے کیا کیا کہ کوئی اس کو ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تھا, تو لوگوں نے ناجائز قبضہ کرتے چلے گئے. لوگوں نے وہاں پر ان زمینوں پر اپنی اپنی دکانیں بنا لی, اور نہ اس کو وہ کرایہ دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, کیونکہ اس کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے, اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے. آپ بتائیں کہ جو امت مسلمہ, جو لوگوں نے کام کر کے گئے تھے, اپنی زمینیں دے کر گئے تھے, ان کو تو ان کی نیت کے لحاظ سے ان کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ ضرور, لیکن جو بعد میں اس کے ذمہ دار بنے, جن کو اس کا امانت دار بنایا گیا تھا کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کریں, اس کی خبرگیری کریں, اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں, ان لوگوں سے پوچھو گی قیامت کے دن کہ تم کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا, تم کو اس کا کیئر ٹیکر بنایا گیا تھا, اس وقف کی زمین کا, اس وقف کے مال کا, تم نے اس کو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کہاں تک استعمال کیا؟ کیونکہ وہ تو فی سبیل اللہ خرچ کی گئی تھی نا, یہ چیزیں, یہ ساری جو زمینیں دی گئی تھیں یہ اللہ کے راستے کے لیے, اللہ کے راستے میں دی گئی تھیں, دین کو سربلند کرنے کے لیے دی گئی تھیں, مسلمانوں کے فائدے کے لیے, امت مسلمہ کے بہبود کے لیے دی گئی تھیں یہ زمینیں, تو کیا آج وہ اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ تو ہندوستان میں کئی کروڑ, کئی ملین یا بلینز کی زمین ہے جو وقف میں ہے ابھی فی الحال. تو ابھی آج جو ہندوستان میں جو بل پیش کیا جا رہا ہے, جس کو کہ وہ لوگ ایک بل پاس کرانا چاہ رہے ہیں, جس میں جو وقف کا معاملہ جو تھا پوری, یہ ذاتی پراپرٹی ہے امت مسلمہ کی, یہ کوئی پبلک پراپرٹی نہیں, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ یہ ذاتی پراپرٹی, یہ ذاتی جائیداد اور زمین تھی جو مسلمانوں نے اپنی امت مسلمہ کی فلاح اور بہبود کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے اسلام کی, یہ وقف کی تھی. اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا بل وہ پاس کرائے کہ جس کی وجہ سے ہر وقف بورڈ میں, جہاں جہاں مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے اور یہ زمینوں کے جو کیئر ٹیکر ہے وقف کے, تو اس میں اپنی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ بیٹھے وہاں پر, یعنی ان کا کوئی پرسن ہو, یعنی نان مسلمز بھی اس کے اندر ہوں اس بورڈ میں. اور دوسری بات وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس جگہ کا, اس ضلع کا کلیکٹر ہو, تو کلیکٹر اس میں انوالو ہو, یعنی کلیکٹر جو فیصلہ کرے گا وہ فائنل فیصلہ ہوگا وقف کی زمینوں میں. تو یہ بل وہ پاس کرانا چاہتے ہیں. لیکن اور دیکھیں امت مسلمہ کی غفلت, آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ, یعنی ابھی جو ایک کو لنک بھیجی جا رہی تھی آپ لوگوں کو سب کو کہ اس کو کلک کریں, اور اس میں اپنی طرف سے یہ بات پہنچائے کہ آپ اس بل کے فیور میں نہیں ہیں, ہے نا, جو بل آلریڈی جو پہلے سے وقف بورڈ کی جو ہے چیزیں وہ ہم اسی پر راضی ہیں, اس میں کوئی ترمیم نہ کی جائے, اس میں کوئی چینجز نہ کیے جائیں, ہے نا. تو وہ لنک کو مسلمان فل بھی نہیں کر کے بھیج رہے ہیں, آپ سوچیں, یعنی صرف لنک کو کلک کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, زیادہ مشکل کام نہیں, آپ کو جانا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, لیکن ہماری غفلت, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اب بھی نہ جاگے تو اے ہندوستان والوں, داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. یعنی ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ اگر ہماری ذاتی پراپرٹی کی بات آتی نا تو ہم تو عدالتوں تک چلے جاتے, ہے کہ نہیں, آپ بتائیے. اگر ہماری ذاتی پراپرٹی کی بات آتی تو ہم عدالتوں تک چلے جاتے. این آر سی کا جب آیا تھا ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا نا, ہماری ذاتی آئیڈینٹی تھی, ہمارا آدھار کارڈ تھا, ہمارا اقامہ جو بھی ہوتا ہے, پاسپورٹ ہوتا ہے, سب اس کی بات تھی. تو اگر ہماری ذاتی جائیداد کی بات ہوتی تو ہم لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ ہماری ذات کو نقصان پہنچا تھا نا. لیکن جب امت مسلمہ کی ایک اجتماعی اس کی بات آ رہی ہے, فائدے کی, یہ اجتماعی نقصان کی بات آ رہی ہے, تو ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے, ہم خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں اور ہوش سے بیگانہ ہیں. تو کیا ہمارا یہ حال ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے, یعنی ہم بحیثیت امت مسلمہ, ہم کو تو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے, ہم کو کم از کم ہم اپنے حق کے لیے تو کھڑے ہو سکتے نا, کہ ہم کسی کے خلاف نہیں جا رہے, ہم نہ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں, نہ ہم کسی کہ نقصان کر رہے ہیں, ہم تو بس اپنی چیز جو ہماری خود کی ذاتی چیز ہے, اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی جو ذاتی چیز ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اٹھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم کوئی کوشش اور کوئی جدوجہد نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو کتنی حیرت کی بات ہے, بتائیے پھر ہمیں کیا چیز جگائے گی اور کیا چیز سے پھر ہم ہوش میں آئیں گے. تو بحیثیت امت مسلمہ, بحیثیت امت واحدہ, بحیثیت امت وسط, یہ میری, آپ کی, ہم سب پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, ہم اپنے حق کے لیے بات پیش کریں کہ ہم کو ہماری پراپرٹی امت مسلمہ کے فائدے کے لیے, جو وقف بورڈ ہے, یہ وقف کی زمینیں ہیں, وہ امت مسلمہ کے ہی ہاتھ میں رہے, ہم کسی اور کو دینے والے نہیں. آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیوں معاملہ اتنا بیکار ہے, آج کیوں ہم ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, آج کیوں ہم پر ذلت اور پستی مسلط ہے, آج کیوں ہمارے اوپر سب قومیں ایک طرح سے یلغار کر رہی ہیں، ہمارے اوپر حملے کر رہی ہیں اور ہم پر ایک طرح سے ہم کو دبا رہی ہیں؟ کس کا قصور لگتا ہے اس میں؟ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں؟ آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے، ہم تو ہے نا تیری عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری جناب میں فرشتوں کی گستاخی بھی پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے لگایا، لیکن آج وہی انسان جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اور پھر ہم کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ ہم کہتے ہیں ارے مسلمان تو کتنے پریشان ہو رہے ہیں، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہر طرف خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا. لیکن ہم نے ہمارے آپ پر بھی غور کیا، ہمارے حال پر بھی، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو اپنے کھانے پینے سے، اپنی دولت کمانے سے ہی فرصت نہیں ہے، اپنے آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے. ہمیں اب بحث ہی تو امت مسلمہ اوپر اٹھ کر سوچیے، تنگ نظری تنگ دلی نہ ہو ہمارے اندر، یہ آپسی جھگڑے آپسی تناؤ چھوڑیے اور امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریے. پھر ہم شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو آپ دیکھیں کہ ایک سادہ لو عام مسلمان کی سوچ تو یہ ہے کہ ارے ہمارے ہم کو کیوں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم تو کلمہ بلند کرتے ہیں. لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ صرف کلمہ کہنا زبان سے کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ہم کو امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے ہم پر وہ اٹھانی پڑے گی کہ ہم کو امت مسلمہ کیوں بنائے گا، امت وسط کیوں بنائے گا، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ہم کو برائی پر آواز اٹھانی ہے، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم کو ظالم کے ساتھ ظالم نہیں بننا ہے. آپ دیکھیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں گناہ گار ہیں، کیوں؟ کیونکہ مظلوم کیوں ظلم سہ رہا ہے، وہ ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا ظالم کا، وہ ظالم کا ہاتھ پکڑے اور بتائے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. تو جب آپ خود اپنے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے ظلم کے خلاف، تو پھر آپ کیا سمجھتے کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے مدد کے لیے ہماری؟ کیا ابابیل کا لشکر آئے گا ہماری مدد کے لیے؟ نہیں، ہم کو اپنی مدد آپ کرنی ہے، ہم کو یہی سکھایا گیا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، اپنے اخلاق کو نہیں سدھارا، حق بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو ابھارا نہیں، تو آپ یقین جانے کہ پھر وہی والا معاملہ ہے کہ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، یعنی پھر یہی والا معاملہ ہوتا رہے گا. تو جو موجودہ صورتحال ہے امت مسلمہ کی، جو عذاب الہی کا ایک دوسرا نام ہے اصل میں، کہ دیکھیں ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ سب یہ قومیں ختم ہو گئی، ان کے مساکین بچے ہیں بس، لیکن ان کی نسلیں باقی نہیں رہی. لیکن ایک دوسری قسم کا عذاب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ لوگوں جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا ابھی کچھ دور ہے، سورہ انبیاء کی آیت سے. تو جو عذاب ہے وہ ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو بستیاں تلپٹ کر دی جاتی ہیں، نیست و نابود کر دی جاتی ہیں. دوسرا عذاب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو امتیں ہوتی ہیں، جن کو بحیثیت امت پیدا کرتا ہے، اگر وہ اپنے منصب کو صحیح نہیں پہچانتی تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جیسے یہود کا خاتمہ ہوا. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیت بہرحال فتح اور نصرت مسلمانوں کو ہی ملے گی، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ہم پر جو عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، تو اس کے اسباب کو ہم جانیں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یعنی جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سی کوتاہیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے. تو اب اس حقیقت کے مطابق یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یعنی جو حالت آج ہماری ہے یہ ہماری اپنی بے عملی اور بد عملیوں کا نتیجہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں لیکن اپنے خطاؤں کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم ہی نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ تو امت مسلمہ پر رحم ہی نہیں فرما رہا، نعوذ باللہ. یہ شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہوئی. تو اصل پھر کیا ہے کہ ہم کو اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا پڑے گا، ہم کو اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور تندوہی کے ساتھ اپنا جو منصب ہے، ہمارا منصب جو ہمارا حقیقی منصب ہے، اور جو ہمارا کام ہے اس پر توجہ دینی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ جیسے ہر جسم کے جو بھی ہم کو مرض لاحق ہوتا ہے اس کے لیے صحیح دوا ضروری ہے نا. یعنی جب آپ دیکھیں کہ کتنے ڈائگنوز ہوتے رہتے ہیں نا, جب تک کہ مرض کا صحیح تشخص نہ ہو جائے, تشخیص نہ ہو جائے, ڈاکٹر دوا نہیں دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو, اگر مرض کے بارے میں صحیح پتہ نہ چلے کہ کیا مرض ہے اور کوئی بھی دوسری دوا دے دے تو کیا ہو سکتا ہے, الٹا نقصان ہوگا نہیں ہوگا آپ بتائیں. تو جس طرح سے علاج کے لیے مریض کی صحیح بیماری, اس کا صحیح تشخیص ضروری ہے, جاننا ضروری ہے کہ کیا اس کو مرض لاحق ہے, اسی طرح امت کی جو موجودہ حالت ہے اس کے اصل اسباب کا صحیح تعین کرنا ضروری ہے. اگر ہم صحیح جان پائیں گے اسباب کے, ہماری اصل کمزوری کیا ہے, ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے, کیا بیماری ہے ہمارے اندر, تو جب ہم صحیح جان پائیں گے تو پھر ہم صحیح ہماری جو قوتیں ہیں, ہماری توانائیاں ہیں, ہمارے وقت جو قیمتی وقت ہے وہ بیکار کے کاموں میں ضائع نہیں ہوں گے, پھر ہم اس کو بلکہ کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں گے. تو صورتحال جو ہے اس کی سنگینی کو آپ صحیح اندازہ لگائیے اس کا, اور امت کے مرض کو جانیے اور اس کے اسباب پر غور و فکر کریے تاکہ صحیح شعور ہم حاصل کریں اور صحیح علاج ہم کر سکیں, ایسی تدبیر ہم اختیار کر سکیں جس سے ہم امت مسلمہ سربلندی کی طرف جائیں, بحیثیت امت ہم اللہ تعالیٰ کے وہ اس عذاب سے بچ سکیں جو جس کا قومیں شکار ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر مانگیے, مغفرت طلب کریے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے, صحیح توفیق دے بات کو سمجھنے کی اور کام کرنے کی تاکہ ہم سنبھل سکیں. اور غیر قومیں بھی اتنا نہ اتنا کہ وہ ہم پر ہم کو آج ستا رہی, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے غیر قومیں آج ہم پر مسلط ہے, اصل میں وہ اتنا ظلم کر رہی ہیں, اتنا ظلم کر رہی ہیں, لیکن ہم کو حدیث کی روشنی میں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ ہی کامیاب اور فاتح قرار پائے گی انشاءاللہ. ہاں ابھی دور ہے, لہو برس رہا ہے, ابھی مسلمانوں کو بہت خون جا رہا ہے, پانی کی طرح مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ہاں ایسا ہوگا, یوں ہی نہیں مل جاتے ہیں, مطلب فتح اور نصرت اور کامیابی یوں ہی نہیں مل جاتی, بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی تب کہیں جا کر ملتی ہیں. اور بھی ہے دور فلک ہیں ابھی آنے والے, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے. جو ہم کو ستا رہے ہیں وہ لوگ بھی جان لیں کہ ایک وقت ہمارا بھی آنے والا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں کہ انہیں ہمارے اندر مایوسی نہ آئے, جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم مایوس نہ ہوں. یہ مستقل نہیں ہے یہ حالت, یہ عارضی ہیں, تھوڑے دن کے ہیں, حالت اس کے برعکس ہو جائیں گے. قرآن ہمیں دیتا ہے, یعنی قرآن میں قوموں کا جو عروج اور زوال بتایا گیا ہے, جو اس کے اصول بتائے گئے ہیں, جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے, احادیث رسول میں جو بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا, یہ پیشن گوئیاں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی, اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ عذاب استیصال, یعنی یہ قوموں کا ایک دوسری قوموں پر مسلط ہونا اور کسی قوم کا مغلوب ہونا, جیسے کہ آج ہم مسلمان مغلوب ہیں. تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو آج گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھے جا رہے ہیں, لیکن آخر کار وہی ان کا خواب ان کا قبرستان بنے گا, اور پورے زمین پر بالآخر اللہ تعالی ہی کی شریعت نافذ ہوگی انشاء اللہ تعالی, اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. جو نیو ورلڈ آرڈر آپ دیکھتے ہیں, ان یہودیوں کی بالادستی کا جو نظام وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی اس پوری سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہو کر رہے گی, نظام عدل قائم ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سبحان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا, چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی, اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے ہیں. الحمدللہ, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ جیسے صحابہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا تھا, آج ہم کو بھی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے آبا اور اجداد نے جو زمینیں آج ہندوستان میں لگائی تھیں, جو دی تھی, وقف کی تھی, وہ انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے وقف کی تھی, نہ کہ اس پر ناجائز قبضہ کروانے کے لیے. آج خود یعنی مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے, مطلب میں پوری جگہ کی بات نہیں کری, لیکن جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ابھی بھی اکولا میں خود یہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ وقف کی جو زمین تھی جو کسی مسجد کے حوالے کی گئی تھی, تو وہ وقف کی زمین پر جو دکانیں تھیں, جو روڈ پر جو دکانیں تھیں, مین روڈ پر جو دکانیں تھیں, جس کا کرایہ, یعنی یہاں سے میں شاید 15-20 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, جس کا کرایہ اس زمانے میں 15-20 سال پہلے 10,000 آ سکتا تھا, 8,000 روپیہ آ سکتا تھا, اس زمانے میں اس کا کرایہ 150 روپیے تھا, 150 روپیز, آپ بتائیے. اور وہ دکان بند پڑی تھی، لوگوں نے صرف اس وجہ سے اس کو لے کر رکھا تھا کہ آئندہ کبھی زمانے میں ہمارے کوئی بچے اس دکان کو کھولیں گے، اس شاپ کو چلائیں گے، بس لے کر قبضہ کر کے رکھ لیا اس کے اوپر، کیونکہ 150 روپے دینا کس کو بھاری پڑتا ہے، ایک مین روڈ کی دکان آپ کے قبضے میں ہے صرف 150 روپے میں۔ آج تک جو وقف کی زمینیں ہیں، جو مسجدوں کو جس کا کرایہ آتا ہے، جو گھر ہے، مکان ہے، اور جو زمینیں ہیں یہ دکانیں ہیں، اس کا کرایہ 100 روپیے، 150 روپیے، 200 روپیے، 300 روپیے، زیادہ سے زیادہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آپ خود جا کر جانچ کرا لیجیے، کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یہ وقف کی زمینوں کا کرایہ اتنا کم کیوں ہے؟ اور جو اس میں رہنے والے ہیں وہ بھی حق امانت ادا نہیں کر رہے اصل میں، اور جو اس کے کیئر ٹیکر ہیں وہ بھی حق امانت ادا نہیں کرے۔ آپ جائیے کسی ذاتی پراپرٹی والے کے پاس جائیے، اور آپ ایک شاپ دکان لینا چاہتے ہیں کرائے سے، آپ کو کتنا کرایہ دینا ہوگا اس کا آپ بتائیے، اپروکسیمیٹلی آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بھی دکان کا، کسی بھی شاپ کا کرایہ کتنا ہوتا ہے مین مارکیٹ میں؟ کم سے کم 10,000 تو مجھے لگتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے چلیں 5,000، 6,000، 4,000، لیکن آپ جا کر دیکھیے اور رپورٹ لے کر آئیے، پر مجھے بھی ضرور دیجیے گا رپورٹ۔ 400 سے زیادہ اگر کرایہ ہوگا نا کسی وقف کا تو آپ مجھے بتا دیجیے، پھر 400 تو میں بہت کہہ رہی ہوں، 150 روپے کرایہ، 150 روپے وقف کی زمینوں کا، اتنا برا حال ہے۔ پھر وہاں پر کیا ہوا کہ جو بڑی بڑی ایسی جگہیں تھیں مین مارکیٹس میں، ان جگہوں پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیے، دکانیں بنا رکھی ہیں، اور غیر مسلم تو دور کی بات ہے، خود مسلمانوں نے بھی کر رکھا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب وقف بورڈ کا اتنا برا حال ہے کہ ان زمینوں اور جائیدادوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کی نظر پڑے گی نہیں پڑے گی اس کے اوپر؟ یعنی آج کل تو بھائی بھائی کی نظر خراب ہوتی ہے دوسرے کی زمین دیکھ کر، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں، اتنی لالچ ہمارے اندر آج بڑھ گئی ہے، اتنی دنیا پرستی اور اتنی ہرس اور ہوس بڑھ گئی ہے کہ کسی کی جائیداد ہم سے زیادہ نہیں دیکھی جاتی، ہر چیز پر آج ہم مسلمان ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اینٹیلا بنا ہے، اتنی بڑی، پوری دنیا کی کہا جاتا ہے سب سے بڑی مہنگی ریزیڈینشیل عمارت ہے، وہ بلڈنگ ہے، وہ بھی وقف کی زمین کی ہے، یقین جانیے۔ لیکن وہ کیسے بکی اور کیسے ہوا؟ کیونکہ کس نے خرد برد کیا ہوگا؟ ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں، اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی نہیں ہوتا ایسا، ہر کوئی بکنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود یعنی میں آخر میں 5 پوائنٹ آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن پہلے شروع میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بحثی تو امت مسلمہ کچھ کرنا پڑے گا نا۔ آپ بتائیں کوئی رائٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ پھر رائٹر کا نام لینے سے پھر لوگ زبردستی اندازہ لگاتے کہ اچھا ہمارا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے، فلاں سے۔ کوئی نہیں، ہمارا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے۔ ابھی شروع میں بہت سارے کوئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم لوگ بس قرآن اور سنت کو پہنچانے والے لوگ ہیں، اور ہم امت مسلمہ کی فلاح اور بہبود چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے دل کی جو نیت ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم چاہتے کہ امت مسلمہ کو فائدہ ہو، دین اسلام کی سربلندی ہو، اور ہم اس راستے میں اپنی جتنی ہماری ایفرٹ ہو سکتی ہے ہم ڈالتے چلیں بس، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس کے بدلے میں، اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ۔ تو یہ جو رائٹر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اتنی گہری نظر وہ رکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا یا چھپا دیا گیا، منظر عام پر آنے ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی فلاح کے لیے بات کرتے تھے، امت مسلمہ کے فائدے کے لیے، اسپیشلی ہندوستانی مسلمانوں کے فائدے کے لیے بات کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی کتابوں کو سامنے منظر عام پر ہی آنے دیا گیا۔ میں ان کی کتابوں سے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، اگر آپ کو اردو ٹف لگے تو میں کوشش کروں گی کہ وہاں پر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں، ٹھیک ہے؟ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے، اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ آپ بتائیے کتنی صحیح بات ہے۔ آج جو وقف بورڈ کا معاملہ چل رہا ہے، جو وقف بل کی بات چل رہی ہے، وقف امینڈمنٹ بل کی جو بات چل رہی ہے، تو کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں بھلا؟ وقف تو اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے، یہ اسلامی روایت ہے، یہ تو شروع سے چلا آتا رہا ہے۔ صحابہ نے اپنی زمینیں، اپنی جائیداد وقف کی تھی اللہ کے راستے میں، تو کیا ہم آج وہ ہمارے آبا و اجداد کی وقف کی ہوئی زمینوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں۔ اللہ کی اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر اس حقیقت کہ عالمگیر تصدیق موجود ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ ایمان، حق اور صبر کی منزل سے نہ گزرے۔ اللہ کا ہر قانون ہر اڑنے والے پرندے کے لیے ہے، کیا اللہ اپنے قانون تمہارے لیے بدل دے گا؟ کیا اللہ تمہاری غفلتوں کا ساتھ دے گا؟ اگر تم اپنی غفلت کی وجہ سے اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو تو تم سے بڑھ کر اپنی موت کی طرف جانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم خود اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہر پرندے پر ہے، ہم مسلمانوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جو انسانیت ہے وہ سے کیوں دور بھاگ رہی ہے؟ اصل سب کا جو فائدہ ہے وہ ایمان میں ہے، حق قبول کرنے میں ہے، اور صبر میں ہے۔ آج زمین کی خشکی اور تری حق و عدالت سے محروم ہو گئی ہے، اور اللہ کی زمین پر اس کے مظلوم اور درماندہ بندوں کے لیے کوئی گوشہ امن اور عافیت باقی نہیں رہا ہے. گویا زمین کی تمام پچھلی نامرادیاں لوٹ آئی ہیں اور تاریخ عالم کی ساری گزری ہوئی شقاوتیں ایک ایک کر کے پلٹ رہی ہیں. سرزمین اصحاب کہف کا جبر و طغیان، فرعانہ مصر کا ظلم و استبداد یعنی فرعون کا، نمارد کلدان کا غرور اور تمرد یعنی نمرود کا، اصحاب مدین کا انکار اور اعراض، قوم عاد کا فسق و عدوان، یہ سب کچھ بیک ظرف و زمان جمع ہو گیا ہے. یعنی واقعی میں آپ دیکھیں کتنی سچ بات کہی تھی کہ یعنی یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے. یعنی جب قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، کتنی ظالم قوم تھی، یعنی کتنی زیادہ وہ لوگوں کے اندر قوت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ویسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں، یعنی آج کی زمین پر سب چیزیں ایک ساتھ سمٹ کر آ گئی ہیں، چاہے وہ فرعون کا ظلم و ستم ہو، چاہے وہ نمرود کا غرور اور تکبر ہو، چاہے وہ اصحاب کہف کے زمانے کے بادشاہ کا ظلم ہو، سرکشی ہو، یا اصحاب مدین کا انکار ہو، ناپ تول میں کمی، یا پھر جو بھی ہے راستوں پر بیٹھ کر راہ زنی کرنا. آج دنیا میں سب کچھ ظلم و ستم ہے یا نہیں، آپ بتائیں؟ سب چیزیں جمع ہو گئی نہیں ہو گئی ہیں؟ پہلے تو ہر دور میں ہو رہا تھا، لیکن آج ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے، جو ہم امت وسط ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے نا. تو اس سے آپ دیکھیں ہر طرف ظلم و ستم ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا تھا؟ اور اب امت مسلمہ اب آخری امت ہے، اب ہم کو ہی سب کام انجام دینا ہے. ہم کو حق کی گواہی دینی پڑے گی، ہم کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. ہندوستان میں بدبختی سے کوئی نظام شرعی، جماعت اور قوم کے لیے نہیں ہے. ایسی حالت میں فی الحقیقت اگر منصب امامت کے فرض کو ادا کرنے کا کسی جماعت کو حق حاصل ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے، اہل بصیرت کی جماعت ہے، اور ان لوگوں کی جماعت ہے جس کو اسلام اپنے یہاں ارباب حل و عقد کے نام سے موسوم کرتا ہے. یعنی آج ابھی ہندوستان میں جو امینڈمنٹ بل دیا جا رہا ہے، پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقف جو بل ہے، تو دیکھیں اہل بصیرت کو اٹھنا ہوگا، علماء کو اٹھنا ہوگا، جو ارباب حل و عقد ہے، یعنی جو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ رکھتے ہوں، عام عوام کو بھی اٹھنا پڑے گا. عام عوام جو کر سکتے، آپ دیکھیں ہم اپنے فنگر پرنٹ سے ایک کلک تو کر سکتے ہیں. آج کل تو ہر مسلمان کو، ہر جاہل کو بھی موبائل فون آپریٹ کرنا آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا ہے بتائیں؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی سیل فون آپریٹ کرنا آتا ہے. تو ہم سے پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ؟ تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوشش ہے وہ ہر ایک کو کرنی پڑے گی. وہ لکھتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، میں ایک انسان تم میں موجود ہوں جو سال ہر سال سے صرف ایک ہی صدائے دعوت بلند کر رہا ہوں، اور صرف ایک ہی بات کی جانب تڑپ تڑپ کر پکار رہا ہوں، اور لوٹ لوٹ کر بلا رہا ہوں. تم نے ہمیشہ اعراض کیا، تم نے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ غفلت اور انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں. افسوس، تم میں کوئی نہیں جو میری زبان سمجھتا ہو، تم میں کوئی نہیں جو میرا شناسا ہو. میں سچ مچ کہتا ہوں کہ تمہارے اس پورے ملک میں میں ایک بے یار و آشنا غریب الوطن ہوں. یعنی اس وقت انہوں نے جب بات ہو رہی تھی، اصل میں ہندوستان میں جب آزادی کی بات چل رہی تھی اور سارے کام چل رہے تھے، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا. تو اب بھی نہ جاگے تو ہندوستان والوں، داستان ہی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. تو بلا وجہ صرف رونا اور گڑگڑانا صرف یہ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ دیکھیں اگر ایسا ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف روتے اور گڑگڑاتے تو آپ ہجرت نہ کرتے، آپ وہاں سے نکلتے نہ مکہ سے. تو طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں. یہ دیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے. یہ خاص طور سے سنیے پلیز مسلمانوں، مطلب کاش کہ یہاں پر سب نوجوان سن رہے ہوتے. یہ دیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمان اقتدار کی مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاسا دیسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یاد کے طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ تھا. انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو، اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں بھگا سکتی. آؤ عہد کرو کہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کہ یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا. یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے، تم نے بھیگ جانے کے خوشے سے اپنے پائچے چڑھا لیے ہیں. وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑیوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، سرسری ہوائیں اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور اللہ سے اس درجے غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، تو ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ وہ اندھیروں سے ڈرنے والے نہیں تھے، اندھیروں کو چیر کر روشنی کرنے والے تھے، وہ غافل نہیں تھے۔ عزیز و میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو برسوں پہلے کا ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا، وہ نسخہ ہے قرآن کا، یہ اعلان کہ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ، کہ نہ غم کرو نہ خوف کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج ہمیں ایمان کی کمی ہے، اصل میں اس لیے تو ہم غالب نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کو بڑھائیے، دیکھیں کیسے غالب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ ہندی والوں کو ان کا لسانی تعصب لے ڈوبے گا، اردو والوں کو ان کا، یعنی آج ہم علاقائی زبانوں میں رہ گئے کہ تم فلاں اور ہم فلاں، تم فلاں جماعت کے ہم فلاں جماعت کے، تم ہمارے دشمن ہم تمہارے دشمن، ہم ایک امت نہیں ہے، ہم ایک امت مسلمہ نہیں ہے۔ آج صدیوں سے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، آج صدیوں سے سرزمین اسلام پر جو تنزل اور انحطاط و قلب و دماغ تاری ہے، قلب و دماغ پر تاری، یعنی آج جو ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ پر یہ چیز تاری ہے، اس کا منظر یقیناً درد انگیز ہے۔ لیکن اس مایوسی میں جو چیز امید دلانے والی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر خشک سالی اور قحط کے بعد ہریالی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ حالانکہ آج نظر آ رہا ہے کہ اب تک زمین بنجر ہے، لیکن یہ زمین کبھی بھی پوری بنجر ثابت نہیں ہوئی۔ نہیں اقبال اپنی کشتے ویران، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ واقعی میں کہ امت مسلمہ پر کبھی بھی اتنا پوری طرح انحطاط نہیں آیا، کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو درد اپنے دل میں درد رکھتے ہیں امت مسلمہ کو سربلندی کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ زمانہ شاداب اور وہ موسم نمو خیز اب چلا گیا، جب ہماری سرزمین کے ایک ایک ذرے سے نامور یعنی بڑے بڑے عالم اور ایسے لوگ اٹھے جو باطل کو مٹانے والے تھے اور دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے صفوں پر قابض ہو جاتے تھے۔ لیکن اب بھی جب کبھی اسباب و وسائل ظہور جمع ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ایسی صدا ضرور آتی ہے، ایسی آواز کانوں میں ضرور پڑتی ہے، اور عالم اسلامی کا کوئی نہ کوئی گوشہ انہی اوصاف سے، انہی خصوصیتوں سے یا ان خصوصیتوں کا نمونہ پیش کر دیتا ہے، اور اس طرح یقین ہو جاتا ہے کہ زمین کی قوت نشونما اب تک معدوم نہیں ہوئی اور مایوسی کے سائے گہرے نہیں ہوئے، یہ مایوسی کی اب زیادہ دیر باقی نہیں رہی، مایوسی کے دور کی۔ اب بھی اگر اس سرزمین کی درستی کی جائے اور وسائل زراعت مہیا ہو جائیں تو اس کا چپا چپا خوشبوئیں بکھیرتا رہے اور سرسبز و شاداب زمین ہو جائے، یہ لہلہا اٹھے۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، آگ کی ایک چنگاری بڑے بڑے آتش کدوں اور تنوروں کو شولوں سے بھر دیتی ہے، ایک بیج سدہا شاخیں اور ہزاروں پھل پیدا کر دیتا ہے، باران رحمت کا ایک شاداب دن پوری فصل کو سرسبز کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، موتی کا ایک بڑا دانہ پورے ہار کی عزت بڑھا دیتا ہے، ہیرے کا ایک چمکتا ٹکڑا پورے تاج کے حسن و جمال کے لیے بس کرتا ہے، کیوڑے کا ایک درخت پورے باغ کے معطر ہونے کے لیے، گلاب کا ایک قیمتی پھول پورے ایوان و منزل کی رونق کے لیے، اور اسی طرح مثالیں ہیں۔ سادہ تر ایک چراغ پورے کمرے کی روشنی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہی حال قوموں اور ملکوں کا بھی ہے، قوموں میں جب زندگی آتی ہے تو ہزاروں افراد کے ذریعے نہیں بلکہ ہمیشہ سرچشمے حیات ایک یا ایک سے زیادہ چند نفوس، یعنی چند چھوٹی سی جماعت اس کا وجہ بنتی، اس کی وجہ بنتی ہے۔ اس عالم کی زندگی قوموں سے ہے، مگر قوموں کی زندگی صرف اشخاص کے دم سے وابستہ ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سرزمین انسانیت میں جب عمدہ بیج بار آور ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس سے سدہا شاخیں پھوٹتی ہیں اور ان میں ہزار ہا تر و تازہ پھل لٹکنے لگتے ہیں۔ کوئی تو اٹھے گا نا، ہم میں سے کوئی تو اٹھے، میں اٹھوں، آپ اٹھیں، آپ میں سے کوئی اٹھے، ہمارے گھر میں سے کوئی اٹھے، کوئی ایک تو اٹھے تاکہ اس کا اثر کئی سالوں تک رہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، میں جو کسی رائٹر کے جو چند اقتباسات آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، آپ سمجھے کہ وہ کیسے امت مسلمہ کو اٹھانا چاہتے تھے، ابھارنا چاہتے تھے، مایوسی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں، ایک چنگاری بڑے بڑے آتش کدوں اور تنوروں کو شولوں سے بھر دیتی ہے، ایک بیج ہزاروں شاخیں نکال سکتا ہے، ہزاروں پھل پیدا کر سکتا ہے، ایک دن کی بارش پورے سرزمین کو ہرا بھرا کرنے کے لیے کافی ہے، ہے نا؟ موتی کا ایک بڑا دانا پورے ہار کی عزت بنتا ہے۔ غور سے سنیے گا، تھوڑی مشکل اردو ہے لیکن بہت اچھی باتیں لکھی انہوں نے۔ ترقی اور تنزل کا معاملہ عجیب ہے، آپ کتنی ہی کھلی ہوئی نگاہیں رکھتے ہوں مگر ترقی اور تنزل کو فوراً محسوس کرنا دشوار ہوتا ہے۔ بہت بہت اہم بات ہے، آپ یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں، آپ کے سمجھتے کہ وقف بورڈ میں یہ جو تنزل آیا یہ اچانک آ گیا؟ نہیں، یہ جو دھیرے دھیرے آیا، آپ دیکھیں شروع میں سب کی نیت بہت، جیسے جس نے بھی کوئی ادارہ قائم کیا، جیسے جو لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھیں، جو بڑے بڑے ادارے تھے، مدارس تھے، آپ کے سمجھتے کہ جو ان کے بانی تھے کیا وہ خود غرض ہوں گے؟ نہیں، وہ لوگ بے لوس تھے۔ جب جو بھی پائنیر ہوتے ہیں، جب جو کسی چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں، ان کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی اب جو ہمارے قریبی لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں، جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے زیورات تک دے دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے زیورات دے کر، اپنی چھوٹی چھوٹی جمع پونجی دے کر ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس کا نقصان کرنا چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ جہاں ہم نے اپنی خون پسینے کی کمائی دے کر کوئی تعلیم تربیت گاہ شروع کی ہو، اس کو لوگ بیکار میں وہاں پر کوئی دکان کھول لیں، کھانے کی دکانیں کھول لیں، فرائیڈ چکن کی دکان کھول لیں، ایسا کوئی چاہے گا؟ نہیں، ہم میں سے جس نے بھی یہ کوشش کی تو وہ یہی چاہے گا نا کہ یہاں سے نیکی کا سر چشمہ یہ پھوٹتا رہے، یہاں سے تعلیم و تربیت کا کام ہو، یہاں پر یہاں سے لوگ علم سیکھتے رہیں اور صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے۔ تو جن لوگوں نے یہ زمینیں وقف کی تھی، کیا ان کا دل چاہتا ہوگا کہ یہاں پر لوگ ناجائز قبضہ کر کے دکانیں کھول دیں؟ یہ جو وقف بورڈ کے لوگ تھے، جو کیئر ٹیکر وقف کے زمینوں کے، جو کیئر ٹیکر ہیں، جن کے حوالے کی گئی یہ زمینیں، تو جو شروع میں جو لوگ تھے، کیا وہ ایسے ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ اچھا یہاں پر لوگ اپنی پرسنل دکانیں کھول لیں اور خود فائدہ اٹھائیں اور امت مسلمہ کو اس سے فائدہ نہ پہنچے؟ تو یہ جو تنزل ہے، یہ اتنا آسانی سے اچانک نہیں آ جاتا، بہت شروع سے اس کی مطلب چلتے آ رہی ہوتی ہے، بہت شروع میں بیج بویا جاتا ہے۔ آپ پڑھیے گا، اسلامک ہسٹری ضرور پڑھیے گا آپ، داستان ایمان فروش کی، کوئی بھی، کہ پوری امت مسلمہ کو کیسے گھیرا گیا، کیسے ان کو یعنی پیرالائز کیا گیا کہ تم لوگ بالکل ناکارا ہو، نکمے ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم کچھ کرو بھی مت، تم بس خاموش آرام سے بیٹھو، کھاؤ پیو، مسجد جاؤ، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، بس اتنا ہی کام ہے تمہارا۔ تم امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنا ہی چھوڑ دو۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کہ جب تم سے کہا گیا کہ ان فیرو خفافوں میں سقالن، کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، تو تم تو زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ تو آج ہم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اصل میں یقین جانیں ہم زمین سے چمٹ کر رہ گئے ہیں، ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کو تو یا اللہ، ہم کو تو موسم کی صعوبتیں ہم سے بڑھ، ہائے بہت گرمی ہے، کیسے اللہ کا دین کا کام کر سکتے ہیں، ہائے بہت سردی ہے، کیسے کام کر سکتے ہیں، ہائے اتنی بارش ہو رہی ہے، کیسے کام کریں۔ ابھی تو ہمارے گھر میں شادی ہے بچوں کی، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی تو وہ کام ہے، بچے چھوٹے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، بچے بڑے ہیں ان کی شادی کرنی ہے، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں ان کی ڈلیوری کے لیے جانا ہے، بس اس میں ہی ہم الجھ کر رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا نوجوان آئینہ خانے میں رہ گیا والا معاملہ ہے، کہ ہم خود خواتین کا بھی یہی حال ہے، بچوں کا بھی یہ حال ہے، بڑوں کا بھی وہی حال ہے، مرد خواتین کا، سب کا، ہمیں کوئی مطلب یعنی ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں رہا امت مسلمہ کی سربلندی سے یا اسلام کی سربلندی سے، اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے سے ہے کوئی واسطہ؟ میں آپ بتائیں کون جیتا ہے آج؟ ہم تو جی رہے ہیں کس وجہ سے؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں نا بس۔ تو بہرحال ہم سے تو قرآن میں کہا گیا، میں تو کہتی کہ ہم سب نے بار بار سورہ توبہ پڑھنی چاہیے، یقین جانیے وہ ہمارے ایمان کی تجدید کرتی ہے، سورہ توبہ ہمیں ابھارتی ہے۔ اور تو یہ جو رائٹر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی اور تنزل کا معاملہ عجیب ہے، آپ کتنی ہی کھلی ہوئی نگاہیں رکھتے ہو مگر ترقی اور تنزل کو فوراً محسوس کرنا مشکل ہے، ان کی رفتار غیر مرئی ہے، یعنی دھیرے دھیرے آتی ہے، بہت دھیمی چال چلتی ہے یہ، ان کی رفتار اتنی سست ہے کہ ننگی آنکھوں سے پتہ چلنا دشوار ہے، یہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہیں اور کافی راہ طے کر لیتی ہیں، تو آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر آن اور ہر لمحہ چلنے والی شے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ گھڑی کے گھنٹوں کے کانٹے کی چال کی طرح ان کی رفتار غیر محسوس ہوتی ہے، جب کافی راستہ طے ہو جاتا ہے تو نگاہیں چونکتی ہیں، یہی دماغی ترقی اور تنزل کا افسانہ ہے۔ کیا کوئی مورخ بتا سکتا ہے کہ فلاں سن، فلاں تاریخ، فلاں وقت ترقی اور تنزل شروع ہوا؟ آپ بتائیں جو مسلمانوں کا تنزل کا دور ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اچھا یہ فلاں فلاں سن سے شروع ہوا تھا؟ نہیں، یہ دھیرے دھیرے آتی ہے۔ کبھی سلطنت عثمانیہ کا ڈاؤن فال پڑھیے گا، سنیے گا، یا پڑھیے گا، تاریخ پڑھیے، پلیز تاریخ پڑھیے، اسلامی تاریخ پڑھیے۔ آسمان اور زمین کے فاطر نے، پیدا کرنے والے نے جس وقت آدم کو آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، اسی وقت اس کے سامنے یہ راہ بھی کھول دی تھی۔ آدم نے اس پر قدم رکھا اور نوح نے پتھروں کی بارش میں اس کا واس کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی نشانی کے لیے قربان گاہ بنائی اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کے لیے اینٹیں چنی۔ یوسف علیہ السلام سے مصر کے قید خانے میں جب ایک ساتھی نے پوچھا، اسی راہ کی اس نے رہنمائی کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب وادی ایمن میں روشنی لے کے روشنی کے لیے بےقرار ہوئے تو اسی راہ کی تجلی ایک سبز درخت کے اندر نظر آئی۔ گلیل کا اسرائیلی وائز جب یروشلم کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر اسی راہ پر تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور جب اللہ تعالیٰ نے پکارا فاران کی چوٹیوں سے تو وہی راہ تھی جس کی طرف اس نے دنیا کو دعوت دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولیٹیکل تنظیموں کے آگے جھک کر اپنا راستہ پیدا کریں۔ ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود دنیا کو اپنی جماعت میں شامل کرنے والے اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں اور صدیوں تک چلا چکے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا ان کے آگے کھڑی ہو جائے۔ ان کا خود اپنا راستہ موجود ہے، راہ کی تلاش میں کیوں اوروں کے دروازوں پر بھٹکتے پھریں؟ اللہ ان کو سربلند کرتا ہے تو وہ کیوں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں؟ وہ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی غیرت اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی چوکھٹ پر جھکنے والوں کے سر غیروں کے آگے بھی جھکیں۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح بات ہے۔ اوروں سے مانگتے پھرتے ہیں روشنی کے چراغ، خود اپنی خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ہمارے پاس تو خود چراغ ہے، ہمارے پاس تو سورج ہے، ہمارے پاس تو روشنی ہے، ہم دوسروں سے روشنی ادھار مانگ رہے ہیں؟ ہم تو خود ایک جماعت ہے، ہم تو خود ایک امت مسلمہ، ایک بہت بڑی قوت و طاقت ہے الحمدللہ، ہم کو کسی سے کچھ لینے کی کیا ضرورت؟ ہمارے عقیدے میں تو ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا اور کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو ایک کفر صریح ہے، اور پولیٹکس بھی اس میں داخل ہے۔ اسلام انسان کے لیے ایک جامع اور اکمل قانون لے کر آئے، یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قانون دیا ہوا ہے، شریعت ہے ہمارے پاس۔ انسانی اعمال کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہ دیا ہو۔ مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی، سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی ہو یا دنیاوی، حاکمانہ ہو یا محکمانہ، وہ ہر زندگی کے لیے اکمل ترین قانون ہے، اپنے اندر وہ سب کچھ رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب نہ ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جب کبھی مقاصد اور عزائم کی راہ میں کچھ مشکلات آتی ہیں یا سامنا کرنا پڑتا ہے تو قوم کے بڑے بوڑھوں سے بہت کم کی امید کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر نئی نسل کے نوجوان ہی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بڑے بوڑھوں کی ساری زندگیاں ظلم و فساد کی آب و ہوا میں بسر ہو چکتی ہیں، اور محکومی کی حالت میں رہتے رہتے عافیت کوشی کے عادی ہو جاتے ہیں، مصلحت پسندی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ البتہ نوجوانوں میں نیا دماغ ہوتا ہے، نیا خون ہوتا ہے، نئی امنگیں ہوتی ہیں، انہیں مشکلات کا خوف مرعوب نہیں کر دیتا، وہی پہلے پہل قدم اٹھاتے ہیں، پھر تمام قوم ان کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم مائیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہی یہ نوجوان پل بڑھ رہے ہیں۔ ہم ان کو ایک نئی سوچ دیں، ان کی سوچ کو نیا رخ دیں، ان کو بتائیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انہیں جینا ہے تو کس کے لیے جینا ہے؟ کیا اپنا کریئر بنانے کے لیے؟ بے شک کریئر ضرور بنائیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن امت مسلمہ کے لیے جئیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جئیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ تو میں آخر میں جب کہنے کو تو اور بہت کچھ تھا، دیکھا جائے تو جو میں سوچی تھی تو میں اس کا آدھا ہی لے سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دے اور پھر کبھی ہم اس پر بات کریں۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہی تھی آپ سے، جو میں پوائنٹ دینا چاہ رہی تھی آپ کو کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں، پہلے تو یعنی یہ بات اس میں شامل نہیں ہے میرا ابھی آگے جو پوائنٹ رہیں گے، میں ایک جنرل بات ہے کہ جو آپ کو کہا گیا کہ میرے خیال سے پرسوں آخری دن ہے، آپ کو وہ جو لنک بھیجی گئی ہے اس پر کلک کرنا ہے، اور اس کو اس میں بتانا ہے آپ کو کہ ہم کو جو پہلے جیسا ہمارے وقف بورڈ کا قانون ہے ویسا ہی رہے، ہمیں کسی ترمیم کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اس کی اویئرنیس پورے ہر محلے محلے شہر شہر میں، جن لوگوں نے ابھی لیکچر سنا ہے پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ بات ہر محلے محلے پہنچائیں گے۔ پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے بتائیے، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، یہ ہم سب کی بحث ہے، تو امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی ہر طرح سے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی افراد کام کریں گے تو پھر وہ پوری ملت کا فائدہ ہوگا، کیونکہ افراد جب کام کریں گے مل کر تو وہ کیا بن جائے گی؟ پوری ایک امت بن جائے گی نا۔ تو کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پرد قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم پوری امت مسلمہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، جڑ جائے گی، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے تو ہماری بہت زیادہ ہماری طاقت رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ تو جب ایک لکڑی کا گٹھا ہوتا ہے تو اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک اکیلی لکڑی ہوتی ہے تو اس کو آرام سے کوئی بھی توڑ دیتا ہے۔ تو ہم پوری امت بن کر ایک گٹھا بنے، ایک جٹ ہو جائیں ہم پوری امت اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ تو ایک تو آپ کو وہ کلک کرنا ہے اور اویئرنیس پھیلانی ہے ہر محلے محلے جا کر، اور جو باتیں میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی اگر ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہو, کیونکہ ہم تو خواتین ہیں, لیکن یہ نہ سوچے کہ خواتین بہت مطلب کچھ نہیں کر سکتی یا کم ہمت ہوتی ہیں. خواتین میں بہت پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ. پہلا پوائنٹ ہے کہ وقف بورڈ کو مضبوط اور اس کے اندر ایماندار لوگ لائے جائیں. جو ہمارا وقف بورڈ ہے آج پورے ہندوستان میں, ہر جگہ کے ہر شہر کے لیول پر جو وقف بورڈ ہے اس کو مضبوط کیا جائے, اس کو بہت زیادہ پاورفل کیا جائے, ٹھیک ہے, وقف بورڈ کو. کیونکہ ایک کچھ ہے میرے خیال سے, مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا ہے, آئی ٹی سی کر کے ہے, جو ایک نیا قانون انڈیا میں آیا ہے جس کو والنٹیئرز کر رہے ہیں لوگ, مطلب جو سوشل ورکر ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے, کسی کی زمین جائیداد کو کوئی ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ اس ٹیم کو سے کال کر سکتے ہیں اس کو, اور اس کو انوالو کر سکتے ہیں تاکہ جو خرد برد ہو رہی ہے اس کو ڈیزالو کیا جا سکے اور ٹرانسپیرنسی لائی جا سکے. تو وہ تنظیموں کو کانٹیکٹ کریں. تو سب سے پہلے وقف بورڈ کو مضبوط کرنا چاہیے ہم کو, اور اس میں ایماندار لوگ اور مضبوط لوگوں کو جمع کرنا چاہیے. یعنی وقف بورڈ کے جو ممبرس ہوں وہ ایمان والے ہوں, نہ بکنے والے ہوں, نہ جن کو خریدا جا سکے, نہ جن کو ڈاماڈول کیا جا سکے, مضبوط کردار کے لوگ ہوں, ٹھیک ہے. پہلا کام یہ ہے. دوسرا, تمام مسلمان وقف کی زمین سے اسلام کی سربلندی کا کام لے. میں اور آپ جیسے لوگ اگر ہم جائیں گے وقف بورڈ کے پاس, ہم لوگ ان سے کریں گے کہ ریکویسٹ کہ بھائی یہ جو وقف کی زمین ہے اس کو آپ دیجیے ہمیں, ہم یہاں پر کوئی تعلیمی درسگاہ کھولنا چاہتے ہیں, ہم یہاں پر کوئی مسلمانوں کو فلاح بہبود کا کام کرنا چاہتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو ریٹائر افراد ہیں ہمارے امت کے, جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے زندگی بھر اتنا کما لیا اور اتنا زیادہ گورنمنٹ سے پیسہ لیتے رہے, کم از کم اب جو اپنی ریٹائرڈ لائف ہے, میری تمام ٹیچرز سے درخواست ہے کہ وہ امت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرے. کتنی تنخواہیں ملتی ہیں گورنمنٹ ٹیچرز کو, تب جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایسی زمینوں کو لے کر وہاں پر بیٹھ کر فری میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو, جو سلم ایریاز ہیں ان کے بچوں کو, جو غریب لوگ ہیں جو پڑھا نہیں سکتے ان کو فری ٹیوشن دینا چاہیے. تو تمام مسلمان وقف کی زمین سے اسلام کی سربلندی کا کام لیں. جب میرے اور آپ کے اندر اویئرنیس آئیں گی, ہم جا کر ان سے بات کریں گے, تبھی تو ہوگا نہیں, آپ بتائیں ورنہ کون کرے گا کام. تو آپ سب اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ کہاں کون سا وقف بورڈ ہے, کون کون سی وقف کی زمینیں ہیں. آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت تو آپ جا کر ان سے بات کریں کہ یہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے زمینیں وقف کی گئی تھی, آپ اس کو دیجیے, کوئی ہمارے حوالے کیجیے, نہیں ہم اس کے مالک نہیں بننا چاہتے, ہم وہاں جا کر وہاں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوشش کریے. تیسری بات, وقف کی زمینوں پر تعلیم اور تعمیری کام سے اس پر تعلیم اور تعمیری کام دیا جائے. یا تو وہاں پر اسکولز بنا دیے جائیں, یا مدارس بنائے جائیں, یا وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا کام ہو جس سے مطلب کوئی صدقہ جاریہ والا کام ہو, کوئی نہ کوئی تعلیم کا کام ہو وہاں پر. چوتھی بات, وقف کی زمینوں پر جو ناجائز قبضہ ہے اس کو ختم کرایا جائے. جو پرانے کرایہ دار ہیں میں تو کہتی ہوں ان کو نکالا جائے وہاں سے, جو 150 روپیہ دے کر کرایہ دے کر سال ہر سال سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں, جبکہ اس جگہ کا کرایہ 5,000-5,000 4,000 ہے. تو سب سے اہم کام جو ہونا چاہیے وہ ہم لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا, یعنی ہم عوام کو کرنا پڑے گا. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, یاد رکھیے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم کو انڈیویجولی طور پر ہی اٹھنا پڑے گا, جا کر ان لوگوں سے بات کرنی پڑے گی جو لوگ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں, جو 50-30 سال سے ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اس کا صرف 200-150 روپئے کرایہ دے رہے ہیں. تو ان کو یا تو کہنا پڑے گا کہ آپ اس کا 4,000 کرایہ دیں, تاکہ پوری امت کو اس سے فائدہ پہنچے, مسجد کی امام کی تنخواہ سے اچھی زیادہ ہم دے سکیں, تاکہ اچھے مسجد کے جو مؤذن اور امام ہیں وہ اچھے سے اچھے ملے, ان کو زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ملے. جب ہم مسجد کے اماموں کی تنخواہ 30,000-40,000-50,000 روپئے رکھیں گے تو وہ بہت اچھا امام ہم کو ملے گا, جو دین اور دنیا دونوں پڑھا ہوا ہوگا, جو صحیح بات جانتا ہوگا. صرف حافظ قرآن نہیں چاہیے ہم کو مسجد کی امامت کے لیے, کیونکہ اگر کوئی لوگ فقہی مسائل پوچھتے ہیں تو مسجد کے امام چونکہ وہ صرف حافظ ہوتے ہیں, وہ فقہ نہیں جانتے, تو پھر وہ الٹی سیدھی جوابات ان کو دیتے ہیں عوام کو, اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے. اور پانچویں بات ہے کہ وقف کی زمینوں یا دکانوں اور مکانوں میں اس سے زیادہ یعنی زیادہ ایسا فائدہ اٹھایا جائے جو پوری امت مسلمہ کے لیے مفید ہو, جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اور یعنی ہم کو پوری امت مسلمہ کے بارے میں اویئر رہنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم سب کو, ہم سب جاگتے رہیں, ہم خواب غفلت میں نہ رہیں پلیز اللہ کے لیے, اور ہم اپنا مطالعہ بڑھائیں, ہم اسلامی ہسٹری کو جانیں, امت مسلمہ کے زوال پر جو اس کے جو اسباب ہیں اس پر غور کریں, اور ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کام کر سکیں. ایک آخری بات, دنیا میں حق و صداقت کی آواز کبھی بھی تاج و تخت اور ایوان و محل کے اندر سے نہیں اٹھتی ہے, بلکہ ہمیشہ اس کا سرچشمہ ویران جنگلوں, پھونس کی جھونپڑوں اور پہاڑوں کے اندر رہا ہے. اور یہ بھی اس شاہد عجائب پسند کا عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ ہمیشہ شکستگی اور افتادگی ہی کو محبوب رکھتا ہے, اپنا گھر بھی بناتا ہے تو ٹوٹے ہوئے اور زخمی دلوں کو, اپنی آواز بھی سناتے تو کانٹے پڑے ہوئے خشک حلقوں سے. قوموں اور جماعتوں میں انقلاب اور تغیر کی دعوتوں کے نفاذ کا کام ایک ایسا دشوار گزار سفر ہے، اگر قوموں کی وعدہ پیمائی اور تگ و دو کے بعد سلامتی کا ایک قدم بھی طے ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی رشک انگیز اور اس کی فتح مندی جشن و نشاط کا مستحق ہوتی ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو گرا کر ایک نئی دیوار بنانے کے لیے کس قدر سامان اور وقت مطلوب ہوتا ہے، پھر ان لوگوں کے لیے تو وقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے جو معتقدات و اعمال کی پوری آبادی کو بدل دینا چاہتے ہوں، اور صرف کسی دیوار اور محرابی کو نہیں بلکہ شہر کی تمام عمارتوں کو استر نو بنانے کی آرزو مند ہو۔ یعنی ہم کو تو پورا نیا شہر آباد کرنا ہے، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورا نیا شہر آباد کرے۔ ایک دیوار کو توڑ کر گرانے اور بنانے میں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، تو پورے شہر کو چینج کرنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ آپ نے آ کر پورے معاشرے کو بدل دیا یا نہیں بدل دیا؟ آپ نے آ کر پوری تبدیلی کی نہیں کی؟ صرف 23 سال کے عرصے میں آپ کیسے کامیاب انقلاب لائے تھے؟ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی بہت کچھ دیا ہے، یقین جانیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریے، اور جو سچ بات ہوتی ہے، جو حق بات ہوتی ہے، اس کے لیے کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس کو کبھی کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے لیے اٹھیے اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریے، اور اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی میں کام لے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم کچھ کرنے والے بنے۔ آمین۔ آیتیں بہت ساری لینی تھی لیکن وہ رہ گئی ہیں، اور باتیں بھی بہت ساری کرنی تھی لیکن وہ بھی رہ گئی ہیں۔ قدر اللہ وما شاء فعل، جو بھی اللہ تعالیٰ نے زبان سے نکلوایا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ہم سب کو ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ نئے سرے سے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔